السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 30 سورۃ الدحیٰ آیا نمبر 6-11. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. تلاوت ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. آیا نمبر 6 سے دیکھیے. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہذا یتیم پر سختی نہ کیجئے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کریے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم، پس اس نے جگہ دی، اور اس نے پایا آپ کو گم کردہ راہ، پس اس نے ہدایت دی، اور اس نے پایا آپ کو تنگ دست، پس اس نے غنی کر دیا. پس لیکن یتیم کے ساتھ نہ سختی کیجئے اس پر، اور لیکن سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت پس بیان کیجئے. ایک اور دیکھ لیتے ہیں. کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور راہ سے بھولا ہوا نہ پایا تو راہ دکھا دی، اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا؟ لہذا کسی یتیم پر سختی نہ کیجئے، اور نہ ہی کسی سائل کو جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت، یعنی جو آپ پر آپ کے رب نے انعام کیا ہے، اسے بیان کیا کیجئے. سبحان اللہ. دیکھا جائے تو یہ سورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نازل ہوا ہے، یعنی آپ ہی کے حالات زندگی پر. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی جگہ وحی کے ذریعے سے آپ کو ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے کہ قل کہہ دیجئے، اور بعض اوقات قل کا لفظ تو نہیں آتا ہے، لیکن ساری چیزیں ہیں دراصل وہ آپ ہی کے لیے. بظاہر یہی لگتا ہے کہ خطاب ڈائریکٹ آپ سے ہے، یعنی آیات کا جو مطلب اور منشا ہمیں سمجھ میں آتا ہے. دوسری بات، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا اعزاز تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چنا، اپنی نبوت سے سرفراز کیا اور پیغمبر بنایا. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی شروع ہی سے حفاظت فرماتے ہیں، یعنی ان کو کوئی ایسے راستے پر نہیں چلایا جاتا جو کہ گم کردہ رہا ہو، کوئی گمراہی والی رہا ہو، بچپن سے ان کی حفاظت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو چنتا ہے جو واقعی میں چنے جانے کے قابل ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں چن لیتا. نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہی کے لیے وہی لوگ چنے جاتے ہیں جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر خاص فضل ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جن کے لیے چاہتا ہے. تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بچپن کی زندگی ایک سورے میں بتا دی گئی ہے کہ آپ کن حالات سے گزرے، آپ کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کتنی چیزیں آپ سے لی گئیں جو کہ عام لوگوں سے، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی تو یہی حال ہوتا ہے نا میجورٹی کا، کہ بچے والدین کے ساتھ ہی گرو کرتے ہیں، گرون اپ ہوتے ہیں، اور بچے والدین کے ساتھ ہی ان کی تربیت ہی میں پلتے بڑھتے ہیں. لیکن کچھ جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ایک ہی، یعنی ایک سورے میں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک آیت میں آپ کہہ سکتے ہیں، ایٹ اے گلینس اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حال میں آپ کو گرو کیا، کیسے کیسے حالات سے آپ کو گزرنا پڑا، کتنی کتنی سختیاں اور کتنی مشکلات آپ پر آئیں، اور اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور اتنی کچھ محرومیوں کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی کمی بیشی کا آپ شکار نہ ہوئے۔ آپ کے اندر خود اعتمادی تھی، آپ کی شخصیت پوری طرح سے مکمل تھی، اس میں کوئی کمی کوئی کجی نہیں تھی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو بروکن فیملیز کے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلمس ہو جاتی ہیں، وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں بعض اوقات، سائیکولوجیکلی کچھ نہ کچھ ان کے اندر پرابلمس ہوتے ہیں، کچھ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں ان کی زندگی میں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی کمی کجی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل و کرم تھا۔ تو علم یجد کا یتیم انفا آوا، کہ کیا ہم نے تم کو یتیم پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم نہیں کیا؟ جن لوگوں نے بھی سیرت النبی ساتھ میں کیا ہوگا ہمارے، وہ جانتے ہوں گے، اور ساری جو ہسٹری ہے وہ ایک طرح سے فریش ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ والد کا انتقال اسی وقت ہو گیا، یعنی آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی والد چلے گئے، اور یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے اگر دیکھا جائے تو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کے شفیق دادا یعنی آپ کے دادا کے دل میں ایسی محبت ڈالی، اور یوزلی ہوتی ہے جو بچوں کے والدین ہوتے ہیں، اور بعض اوقات والدین سے بڑھ کر ان کے والدین بچوں کو چاہتے ہیں، چاہے وہ دادا دادی ہو یا نانا نانی ہو۔ تو آپ کے دادا جو کہ عبد المطلب تھے، وہ اسپیشلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے جب ان کا تخت لگتا تھا یا ان کا جو اسپیشل بچھونا بچھایا جاتا تھا تو اس پر کوئی ان کا بیٹا نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارا سردار ہے۔ سبحان اللہ، اور انہیں کیا معلوم تھا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اکرم کو وہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا۔ تو آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ دادا کے دل میں وہ شفقت پیدا کر دی۔ 9 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے شفیق چچا فراہم کر دی کہ چچا کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ والد سے بڑھ کر، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جو یعنی آپ کہتے کہ یہ میری امی ہے، جو کہ ابو طالب کی بیوی تھی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ کی والدہ، تو آپ ان کو اپنی سیکنڈ مدر کہا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابو طالب تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ کی چچی آپ پر ایمان لائی تھی ماشاء اللہ، وہ کتنی کلوز ہوں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے گھر ایک فراہم کر دیا، یعنی آپ کی چچا اور چچی کا گھرانہ آپ کو عطا کیا، جہاں پر آپ پورے پروٹیکشن کے ساتھ اور پوری طرح سے ایک ایسے ماحول میں خاندان کے ساتھ رہتے تھے جو کہ جس میں یعنی والد کی جگہ چچا تھے اور والدہ کی جگہ آپ کی چچی تھیں، جو کہ بہت زیادہ شفیق تھیں آپ کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ساتھ آپ کو نصیب کیا، جب نبوت سے سرفراز کیا تو الحمدللہ سارے مومنوں کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت، صحابہ اکرام کا ساتھ آپ کو ملا، تو کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے اس بات کو کہ اے رسول، اگر آپ ساری دنیا یعنی زمین کی دولت بھی اگر خرچ کرتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ تو ہم دیکھتے کہ واقعی میں صحابہ اکرام کی جو محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کا جو جذبہ تھا، آپ کے ایک اشارے کے وہ منتظر رہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ام معبد نے جو نظم کہی تھی رسول اکرم کے بارے میں کہ میں نے دیکھا ایک شخص، اور پورا اس میں انہوں نے نقشہ کھینچ دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، تو اس میں انہوں نے آخری کے جملے یہی تھے، ان کے جو ریمنگس ورڈ تھے ام معبد خزائیہ رضی اللہ عنہ کے، کہ ساتھی ایسے کہ ایک اشارے کے منتظر، یعنی ایک آپ اشارہ کریں تو وہ جان دینے کے لیے حاضر ہو جائیں، با ادب اس طرح سے کھڑے رہنے والے ساتھی آپ کے۔ سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں کہ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے ٹھکانہ فراہم کیا۔ آپ کے اوپر کوئی ایک دو نعمتیں نہیں تھیں بلکہ بہت ساری نعمتیں تھیں۔ تو ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا تو یہ خیال آ رہا ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ اے نبی، ہم بھلا تم سے ناراض کیسے ہوں گے، یا ہم تمہیں چھوڑیں گے کیسے؟ ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ ابھی والدہ کے یعنی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دادا کو الحمدللہ آپ کے لیے کھڑا کر دیا، پھر چچا تھے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے پروٹیکشن عطا کیا، سب کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی، یہاں تک کہ سب نے آپ کے ساتھ اس طرح سے محبت کا برتاؤ کیا کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی قوم جو آپ کی دشمن بنی ہوئی تھی وہ سب کی سب آپ کے اوپر ایمان لے آئی. الحمدللہ یہ سب آپ کی حمایت میں سینہ سپر ہو گئے, اتنا بڑا اعزاز آپ کو ملا. اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ زندگی میں کسی بھی مشکل پر یا مصیبتوں پر مایوس نہیں ہونا چاہیے, یا امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ دینا چاہیے, یا پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وقت پر لگتا ہے ایسا کہ ہم تنہا ہو گئے ہیں, یا ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے, یا ہم چاروں طرف سے پریشانی میں گھر گئے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا, وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. آپ دیکھیں جب وہ دو جو غار میں کے دو تھے ان کے ساتھ تیسرا کون تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جب دشمن سر پر پہنچ چکا تھا اور اگر وہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیتے تو وہ رسول اکرم اور ابو بکر صدیق کو غار میں دیکھ لیتے, لیکن الحمدللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس وقت بھی مدد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ سے آپ لو لگائیں, اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ ہر مشکل اور پریشانی کے وقت میں اسی طرح سے مدد فرمائے گا جیسے اس نے اپنے دوسرے بندوں کی ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور اس نے آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی. اب یہاں پر جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کر سکتے نعوذ باللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے یا اس طرح سے, نہیں, بلکہ دولہ کا جو لفظ ہے ایکچولی یہ کئی معنوں میں آتا ہے عربی زبان میں, اور یہی عربی زبان کی خوبی اور خوبصورتی ہے کہ ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم سب ہم یہ بات ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بچپن سے کوئی بتوں کی گندگی میں آپ انوالو نہیں رہے. آپ نے کبھی شرک کیا, نہ کبھی آپ بتوں کے سامنے جھکے, نہ آپ نے کبھی ان کے جو کیا کہتے ہیں جو چڑھاوے ہوتے ہیں یا کیا کہیں گے اسے, ابھی یاد نہیں آ رہا ہے لفظ, جو دیویوں کا پرساد ہندی میں پرساد کہتے ہیں, اردو میں ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شرنیاں بانٹی جاتی ہیں نا درگاہوں کے پاس جہاں پر بھی شرک اور بت پرستی ہوتی ہے, تو کچھ نہ کچھ وہاں پر وہ لوگ یعنی تبرک کے طور پر کچھ چیز تقسیم کرتے ہیں کھانے پینے کی, اور وہ سمجھتے کہ یہ کھانے سے برکت ہوگی. تو رسول اکرم نے کبھی وہ چیزیں بھی نہیں کھائی, یعنی ان کے اوپر جو وہاں چڑھائی ہوئی چیزیں تھیں وہ آپ نے کبھی استعمال نہیں کی. آپ کا اخلاق بچپن سے بہترین تھا, ایون نبوت سے پہلے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کے نام سے جانے جاتے تھے. آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے, ہر قسم کی خوبی آپ میں موجود تھی ماشاءاللہ, کوئی خامی آپ کے اندر نہیں تھی. آپ کے اخلاق میں, آپ کے کردار میں, آپ کے کیریکٹر میں, آپ کے رویے میں کہیں ہمیں کوئی کمی اور کجی نہیں نظر آتی. تو بہترین شخصیت کے مالک تھے. تو یہاں پر اصل میں جو لفظ آیا ہے عربی زبان میں اس لفظ کے کئی معنی آتے ہیں اور کئی معنوں میں لفظ استعمال ہوا ہے. ایک معنی تو اس کے جو نارمل لیے جاتے ہیں, جیسے کہ جو کرسچنز کے لیے لفظ آیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے, انہوں نے راستے سے بھٹک گئے تھے, راستہ ہی انہوں نے گم کر دیا تھا. اور دوسرا معنی یہ آتا ہے کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو اور ایک جگہ حیران کھڑا ہو کہ کہاں جائے, کیونکہ سامنے مختلف راستے نظر آ رہے ہیں تو کدھر جاؤں میں. اور ایک معنی ہوتے ہیں کھوئے ہوئے کے, یعنی کوئی شخص کھو گیا ہو. تو اسی لیے عربی میں ایک محاورہ ملتا ہے کہ دل الماء فی اللبنی, پانی دودھ میں گم ہو گیا ہے. جب آپ دودھ میں پانی مکس کرتے تو نظر نہیں آتا ہے پانی. اس درخت کو بھی عربی میں دولہ کہتے ہیں جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہو اور آس پاس کوئی دوسرا درخت نہ ہو. ضائع ہونے کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, مثلا کوئی چیز ناموافق اور ناسازگار حالت میں ضائع ہو رہی ہو, یعنی کوئی چیز میں بہت خوبی تھی لیکن ایکچولی وہ غلط جگہ پر لگ گئی تو ضائع ہو رہی ہے. اور غفلت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ قرآن میں سورۃ طہٰ میں آیت نمبر 52 میں آتا ہے کہ لا یدل ربی ولا ینسا, کہ میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے. تو ان مختلف معنوں میں سے یہاں پر جو معنی آتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر کہ آپ کو ناواقف راہ پایا, تو آپ کو ہدایت سے سرفراز کیا, یعنی آپ سے سن ڈھونڈتے رہتے تھے نا, آپ حق کی تلاش میں تھے. آپ اسی لیے نبوت سے پہلے, آپ سال بھر پہلے سے ہی آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور وہاں غور و فکر کرتے تھے کہ اصل دین کیا ہے, اصل چیز کیا ہے, اصل حقیقت کیا ہے, جو کہ بت پرستوں نے گم کر کے رکھ دی تھی, اس راہ کو اس پر پردہ ڈال دیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تلاش میں تھے. تو آپ نے کبھی نہ شرک کیا, کبھی نہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے, نہ کبھی کوئی ایسی جو جاہلیت کی جو رسم اور اعمال ہیں اس میں آپ انوالو ہوئے, کبھی بھی نہیں. اور اس لیے یہاں پر آیا کہ آپ جس حق کی تلاش میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ حق آپ کو عطا کر دیا, وہ حق آپ کو دکھا دیا, یعنی اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو اصل دین ہے وہ. تو آپ سے سم وحدانیت کی تو قائل تھے لیکن صحیح دین اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, یعنی آپ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل گناہوں سے پاک تھی، آپ اخلاق میں، فضائل میں سب سے اعلیٰ تھے، لیکن دین حق اور اس کے جو اصول اور اس کے احکام تھے اس کا آپ کو علم نہیں تھا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، سورہ شورا کی آیت نمبر 52 ہے، کہ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کہ تمہیں کوئی خبر تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل ایمان اور کتاب یا وحی کیا ہوتی ہے وہ نہیں معلوم تھا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہدایت دی اور آپ کو ہادی بنایا، آپ کو رہبر اور رہنما بنایا، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو اس زمانے جاہلیت کے صحرا میں آپ ایک اکیلے درخت کی حیثیت سے کھڑے تھے اور بس آپ کو صحیح بات پتہ چلنے کی دیر تھی، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ پورا وہ صحرا ہرا بھرا ہو گیا اور وہ جاہلیت کے اندھیرے گم ہو گئے الحمدللہ. تو آپ کے اندر پوری صلاحیت تو موجود تھی اس کو، اس صحرا کو ہرا بھرا کرنے کی، اس جہالت کے اندھیرے کو روشن کر دینے کی صلاحیت پوری موجود تھی، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شروعات کہاں سے کی جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی غیر معمولی صلاحیتیں، قوتیں عطا کی تھیں. جاہلیت کی ناسازگار ماحول میں جو ضائع ہو رہی تھی آپ کی صلاحیتیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر کے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور الحمدللہ آپ کے ذریعے سے ہدایت، نور، روشنی پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی الحمدللہ. تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر ہم نے آپ کو ہدایت بخشی، ہم نے آپ کو نبوت کی راہ دکھائی تاکہ جس کی وجہ سے تمام اندھیرے دور ہوں اور آپ دنیا والوں کے لیے رہنما اور ہادی تھے. تو بہرحال یہ لفظ بہت معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر انہی معنوں میں ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ یوسف میں بھی ہم کو یہ لفظ ملتا ہے تلواہی انکا لفی دلالک القدیم، یعنی ان کے بیٹے والد سے کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے کہ اللہ کی قسم آپ تو یوسف کی اسی پرانی محبت میں ابھی تک مبتلا ہیں. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ بہت پاکیزہ زندگی تھی، لیکن آپ کتاب اور ہدایت کو نہیں جانتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا کی، حالانکہ آپ ایک اللہ کے یعنی وحدانیت کے یعنی توحید کے آپ قائل تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کیا. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وجدہ کا عائلن فاغنا، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی بچپن سے، آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، آپ کے والد نے گھر آپ کے لیے کوئی گھر نہیں چھوڑا تھا، یعنی کچھ تھا نہیں. دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ صرف ایک کنیز تھی جو کہ ام ایمن، جن کو کہا ام ایمن کے نام سے جانی جاتی ہے، اور کچھ بکریاں تھیں اور ایک اونٹنی تھی جو آپ نے چھوڑی تھی میراث میں، یعنی آپ کے والد نے جو چھوڑی تھی. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی سب سے جو مالدار خاتون تھی ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح کروایا. جب ان سے شادی ہوئی تو آپ نے تجارتی کاروبار سنبھالا تو آپ مالدار ہو گئے. اور یہ نہیں تھا کہ رسول اکرم صرف خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال سے ہی مالدار ہوئے، بلکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود تھی، آپ بہترین تجارت کرنے والے بھی تھے، ماشاءاللہ تاجر بھی تھے، یعنی آپ کے اندر اتنی بہترین صلاحیتیں تھیں، ایسی قابلیت تھی آپ کے اندر کہ آپ نے اس تجارت کو بہت فروغ دیا اپنی محنت سے، اپنی ذہانت سے الحمدللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو یتیم پایا اور نادار پایا اور غنی کر دیا الحمدللہ. اور یہاں پر ایکچولی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو حق کی تلاش میں محتاج پایا اور آپ کو سب کچھ عطا کر دیا الحمدللہ. لیکن آئل کا لفظ ایکچولی خاندان ہی کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ والدین تو نہیں رہے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چچا دیے، آپ کے خاندان کے لوگ دیے، آپ کے پھر بیوی بچے تھے الحمدللہ. تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، کوئی ایک نعمت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، بلکہ بہت ساری نعمتیں تھیں، آپ کو ایک خاندان دیا. تو یہاں پر وہ وجہ دیکھا آئینن، یعنی آپ کو محتاج پایا تو بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاغنا، غنی کر دیا. تو بعض مفسرین اس سے شہروں کی فتوحات لیتے ہیں کہ جہاں ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کو مکہ سے بے گھر کیا گیا اور آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کے حالات، معاشی حالت ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے کیسے حالات تھے کہ دو دو مہینے گزر جاتے اور دو چاند دکھ جاتے، لیکن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہاں پر ہم نے آپ کو محتاج پایا اور غنی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات عطا کی، ان فتوحات کے ذریعے سے پھر مال غنیمت آنے لگا، اور وہ مال غنیمت کی وجہ سے پورے مدینہ کے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، سب کچھ، سبھی کو اس سے فائدہ ہوا الحمدللہ، تو آپ کو غنی کر دیا گیا، یعنی آپ کو بہت کچھ عطا کیا گیا. اب یہ مال و دولت بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، اور ہر کمی کو دور کر دینا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے معنی. تو وہ ذات یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے آپ کو تونگری تک پہنچایا، ہر نعمت عطا کی، آپ کو پناہ دی، آپ کو نصرت عطا کی، آپ کو راہ راست سے نوازا، تو اس کی نعمت پر آپ شکر ادا کیجیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں تھا پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان دیا، آپ کو مال غنیمت سے نوازا، جس کی وجہ سے آپ دوسروں کو دینے والے بن گئے، سبحان اللہ. آگے دیکھیے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو بس آپ یعنی آپ چونکہ خود یتیم تھے تو آپ اس بات کا احساس کر سکتے ہیں، آپ کو اس بات کا احساس زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ جو یتیم ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ یا معاشرہ کیسے سلوک کرتا ہے. تو یتیم کے ساتھ برا معاملہ نہ کیجیے، اس پر تنگ دل نہ ہوں، اسے نہ جھڑکیں. وہ اما سائل فلا تنہر، اور اسے سائل کو نہ جھڑکیں، سائل کے ساتھ کچھ ایسے ترش روی نہ اختیار کریں. سبحان اللہ، یہ دو آیات ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ دو آیات ہی آج ہمارے لیے کافی ہیں اگر ہم آج کچھ سمجھنا چاہتے ہیں آج کے اس سورے سے، کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور میجورٹی اگر آپ دیکھیں گے، کسی نے بہت ہی اچھا انالائز کیا تھا کہ پوری دنیا میں جو ایکچولی پوری دنیا میں جو آبادی ہے کروڑوں کے لحاظ سے، تو اس میں سے صرف چند لوگ یعنی صرف 10% لوگ ایسے ہوں گے جو بہت ہی حد سے زیادہ امیر ہیں، اور 80% لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سے کچھ زیادہ میجورٹی ایسی ہے جو غربت کے نیچے سے بھی زندگی، یعنی غربت جو کیا کہتے ہیں جس کو، جو پاورٹی لائن ہوتی ہے، تو بلو پاورٹی لائن کے زندگی گزار رہے ہیں، خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس دو وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. تو دنیا کے لوگوں کی جو زیادہ تر جو دولت ہے یعنی مال ہے، وہ صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کر رہا ہے، 10% لوگوں کے ہاتھوں میں، اور ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ ان کے پاس یعنی اس کو اسپینڈ کرنے کے لیے بھی ان کو اتنا ٹائم نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اتنا پیسہ ان کو خود نہیں، یعنی وہ خود بھی امیجن نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کتنا کچھ پیسہ پڑا ہوا ہے. تو وہ صرف چند لوگوں کے پاس گھوم رہا ہے، اور زیادہ تر میجورٹی ایسی ہے لوگوں کی کہ جو ضروریات زندگی کے لیے بھی محتاج ہیں، اور ہمیشہ سے ایسا رہا ہے. جب آپ سودی سسٹم کو بہت بڑھاوا دیں گے، جب آپ کیپٹلزم کو آپ بڑھاوا دیں گے، تو اس میں یہی ہوگا کہ پھر امیر امیر ہوتا جائے گا اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا. آج آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کسانوں کے کیا حال ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، کھیتی باڑی تباہ ہو رہی ہے، جو بے روزگار ہیں اس کی روزانہ جو ریشو ہے یعنی جو میجورٹی اس کی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی بے روزگاری میں، یعنی لوگوں میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے بے روزگاری میں، اور ابھی اس کی وجہ سے پینڈیمک کی وجہ سے تو بہت زیادہ ہی برا حال ہے. اچھے اچھے بڑے بڑے بزنس مین ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. تو ایکچولی ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا دین الحمدللہ کیونکہ فطری دین ہے، دین اسلام ایکچولی یہی فطرت ہے، اصل میں یہ ہمارے رب کا بھیجا ہوا دین ہے، اور ہمارے رب نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے بندے، اللہ تعالیٰ کے سارے بندے خوشحال رہیں، خوشحال زندگی گزاریں. ہمارا دین ہمیں سیلفشنس نہیں سکھاتا، خود غرضی نہیں سکھاتا. جب دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کیا کھمتے کروبیاں. تو عبادت تو ہو ہی نہیں تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، فرشتے تھے عبادت کے لیے کافی، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے. کہ اور واقعی میں دیکھیں، اگر آپ کے دل میں رحم نہیں ہے نا، تو ایسی زندگی کوئی کام کی نہیں. کہ کوئی شخص پریشان حال ہے، مشکل میں ہے، مشکل میں گرفتار ہے، کوئی بوڑھا شخص، جیسے ابھی کچھ ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ ایک واقعہ میں نے سنا تو بالکل دل بہت بھر آیا، کہ ایک شخص، بوڑھا شخص جو کافی ایجڈ ہے، اور اس کے پاس وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیلا جیسے ہوتے ہیں نا، چار چاک کی جو گاڑی ہوتی ہے، جو فور ویل لگے تھے، وڈن وہ ہوتا ہے، वुडन कार्ट होती है वो, तो उसमें ठेले में रख के आपने देखा होगा कि वहां पर लोग गलियों में फेरी वगैरह लगाते हैं या उस पर सब्जी रखकर बेचते हैं। अब मुझे लगता है हम में से हर कोई जानता होगा, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अपने ममालिक में देखकर आए हैं सारी चीजें। तो वो एक शख्स, एक कपड़े वाली खातून जिसकी दुकान है, तो उसकी दुकान से कपड़ों की जो पोटलियां होती हैं एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए, वो गाड़ी में चीजें ले जा रहा था। तो देखा गया कि उसकी गाड़ी आधी नीचे से चार फोर व्हील मौजूद है और वो चौकोर सा वो खाना भी बना हुआ है लोहे का, उसके ऊपर जिस पर लकड़ी रखी जाती है, लकड़ी का तख्ता रखा जाता है, तो आधा टूटा हुआ है वो। तो जब उस शख्स से पूछा गया, बूढ़ा ही शख्स था, तो कहने लगे कि बेटा मैं इतनी पैसे जमा नहीं कर पा रहा कि मैं अपनी ये गाड़ी को ठीक करवा सकूं, करेक्शन करवा सकूं इसका, और जितनी रोजी रोटी मिलती है इसके जरिए से, ये तो ये खातून ने मुझे हायर कर लिया है और ये छोटा मोटा काम मुझे देती रहती है, तो मेरे घर की रोजी रोटी चल रही है, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं बचा पा रहा कि मैं इसकी मरम्मत करवा सकूं और इसके लिए पूरा तख्ता खरीद सकूं, और घर में चार बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। अब देखिए ऐसे दुनिया में कितने लोग हैं जो जो जरूरतमंद है, जो मुस्तहिक है, लेकिन वो किसी के आगे भीख नहीं मांगते। ये बात आप याद रखें, वो भीख नहीं मांग रहे, हालांकि चाहते तो वो भीख मांगने के लिए निकल सकते थे, लेकिन कुछ खुददार लोग ऐसे होते हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो आए दिन आपकी चौखट पर खड़े हैं, मुसलसल मांगते रहते हैं, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मुफ्त की रोजी की आदत लग गई है। तो यहां पर अल्लाह ताला वो एहसास दिलाना चाह रहा है। इन रसूल अकरम को तो एहसास था, आपको याद होगा कि खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कितनी खूबसूरत अल्फाज में तारीफ की थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और एक बीवी से बढ़कर कौन शोहर को जान सकता है भला, आप भी जानते होंगे, शोहर बीवी और बीवी शोहर को जानते हैं अच्छी तरह से, सब कुछ खुला होता है सामने, अखलाक रवैया आदत सब कुछ सामने होती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत आपको पहली वही आई और आप आए दौड़े दौड़े खदीजा रदी अल्लाह के पास और कहा कि जम्मिलूनी जम्मिलूनी, उस वक्त खदीजा रदी अल्लाह ने क्या कहा था कि कल्ला वल्लाही के हरगिज नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम आप तो अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा, आप क्यों घबरा रहे हैं, आपको क्यों जान का डर है, आप तो यतीमों और बेवाओं का बोझ उठाते हैं, मेहमान की मेहमानदारी करते हैं, नादारों का बोझ उठाते हैं, रिश्तेदारों से सिला रहमी करते हैं। सुभान अल्लाह, देखिए कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, यानी वो सारी खूबियां ये चंद अल्फाज में जमा हो गई। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ही से दूसरों का बोझ उठाते थे, दूसरों की तकलीफ को दूर करने में लगे रहते थे, यतीम और नादारों का ख्याल रखते थे, बेवाओं का ख्याल रखते थे, अभी नबूवत नहीं भी मिली थी। तो यही तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, यही तो हमको अपने मुआशरे के उन लोगों का ख्याल रखना है कि वो मोमिन कैसे हो सकता है, वो ईमान वाला कैसे हो सकता है कि उसका पड़ोसी भूखा रहे और वो खुद पेट भर खाना खाए और सो जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो हमें आसपास भी खबर रखनी पड़ेगी, हमें अपनी आंखें खुली रखना पड़ेगी, हम ये नहीं कि अपने बंगले में और अपने फ्लैट में डोर बंद करके हम खुद आराम से जिंदगी गुजारे और हो गया खत्म, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। आपको मुआशरे में ऐसे लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा, आपके अंदर अल्लाह ताला ने अगर कोई सलाहियत दी है तो कुछ ऐसे यानी कुछ न कुछ काम करिए अपने मोहल्ले का। मैं कहती हूँ कि अगर हम में से हर कोई साहिब हैसियत या जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत दी है तो अपने मोहल्ले वालों का ख्याल रख ले कम से कम, कि हमारे मोहल्ले में कितने घराने ऐसे हैं जो जरूरतमंद और मोहताज हैं, क्योंकि यतीम की सरपरस्ती, यतीम की परवरिश ये बहुत बड़े अजर का बास है। सही मुस्लिम सही बुखारी की अहादीस आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि कितने अजर का बास है। कि बस अहादीस में तो ये तक आया है कि यतीम की सरपरस्ती करने वाला या नादारों का और मिस्किनों का ख्याल रखने वाला सायमुल नहार और कायमुल लैल से ज्यादा बेहतर है, उसका दर्जा पा लेता है। यानी जो शख्स रात भर रात में नमाज के लिए खड़ा रहता है या दिन में रोजे रखता है, उतना अजर जिसको मिलेगा उतना ही अजर उसको भी मिलेगा जो यतीम की सरपरस्ती करता है, कफालत करता है, किसी गरीब और नादार की तकलीफ को दूर करता है। फिर एक दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने शिकायत की कि या रसूल मेरा दिल बहुत सख्त है, मैं उसकी नरमी के लिए क्या करूं। तो आपने फरमाया कि किसी यतीम के सर पर हाथ फेर दो मोहब्बत से, रहमत से, शफकत से, तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। और वाकई में आप देखें कि कभी हम इमेजिन करें ना सोचें, यानी वालिद का होना या वालिदा का होना कितना जरूरी है। यानी वालिद जो बच्चों के लिए कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। जो महरूम हो जाते हैं वही इस बात को महसूस कर सकते हैं। अल्लाह ताला किसी पर वो वक्त न लाए कि किसी कोई अपने वालिदैन के शफ़क़त से साये से महरूम हो। یا کسی بچے کو وہ دکھ اٹھانا پڑے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, ہم سب جانتے ہیں آج دنیا میں بہت سارے لوگوں کی موت واقع ہو رہی ہے. کئی لوگ ہیں, کئی لوگ بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں اور بس دن گن رہے ہیں اپنی زندگی کے, ینگ ہیں بالکل, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو اسی لیے دوسرے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ تم کو اگر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ صاحب حیثیت بنایا ہے, تم کو اگر اللہ تعالیٰ نے وہ حیثیت دی ہے, تو تم کیوں نہیں اس سے دوسروں کا خیال رکھتے ہو؟ تم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا نا, عطا کیا نا. تو یتیم کی سرپرستی کرنا, یتیم کی کفالت کرنا, یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے. یتیم خانے کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر, بلکہ ہمارا دین تو ہمیں یتیم خانے بنانے کی بات نہیں کرتے, گھروں میں یتیموں کی پرورش کی جائے. کیونکہ یتیم خانے میں آپ کو ماں باپ کی محبت اور گھر کا ماحول نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, کہیں اور شیلٹر نہیں مل رہا ہے تو ایک الگ بات ہو گئی یتیم خانے کی, لیکن رسول اکرم کے زمانے میں یتیم خانے نہیں بنائے گئے تھے, گھروں میں پرورش کی جاتی تھی یتیموں کی, ان کی سرپرستی کی جاتی تھی. آج ہمارا اتنا بڑا دل نہیں رہا کہ ہم اپنے گھروں میں ان کو جگہ دیں, اس لیے یتیم خانے بن گئے ہیں. اور پھر وہاں کیا سلوک ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ہر جگہ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, لیکن کچھ جگہوں پر ہوتا ہے ایسا کہ ایسا کھانا دیا جاتا ہے ان کو کہ جو ہم کھانے بیٹھے تو ہمارے حلق سے نگلا بھی نہ جائے وہ نوالا. تو یتیموں کی سرپرستی کی جائے, ان کا خیال رکھا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا وہ اور میں کل قیامت کے دن اس طرح سے ہوں گے, اور آپ نے اپنی دونوں قریب کی انگلیوں کو ساتھ ساتھ بتایا. یعنی اگر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے قیامت کے دن, تو پھر ہم کو یتیم کی سرپرستی کرنا پڑے گا, اس کی کفالت کرنا پڑے گا. اور یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دینا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں, یا ہمیں کتنے لوگوں کو احساس ہے کہ ہم نے کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا, کبھی کسی یتیم کی خبر گیری کی, کبھی کسی یتیم کی سرپرستی کی؟ ہم تو بس اپنی آزاد لائف گزارے نا, ہم سمجھتے کہ ہم اچھے ہیں تو بس سب اچھا ہے. تو دوسروں کا بھی خیال رکھیے, دوسروں کی بھی طرف دیکھیے, دوسروں کی بھی ضروریات کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اور ہم جب یہاں سے چھٹی جاتے ہیں تو ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو ایسی جگہ وزٹ کروائی جائے جہاں پر یا تو یتیم بچے ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, یا یتیم خانے میں ہی کم از کم بچوں کو وزٹ کروایا جائے, اور ان کے لیے جس قدر ہو سکے پاسبل اپنی جو بھی ہماری جمع پونجی ہے, جو بچت ہم کرتے ہیں, ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, ان کو ایکسٹرا گفٹس بھی دیں. آپ دیکھیں صرف ضرورت کا خیال ہی نہیں رکھنا ہے, ہمارے بچوں کے لیے ہم کتنے کھلونے دلاتے ہیں. ایک بار ہمارا بچہ کچھ بول دے کہ وہ چیز چاہیے, ماں باپ چین سے نہیں بیٹھتے ہیں, ان کو نیند ہی نہیں آتی کہ اچھا میرے بچے نے خواہش کا اظہار کیا تھا, مجھے ہر حال میں اس کی خواہش پوری کرنی ہے. اچھے بھلے بیگ ہوتے ہیں بچوں کے اسکول بیگ, لیکن بچے اگر کوئی نیا بیگ دیکھ لیں اسکول کا تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ہمارے بچے نے خواہش کی, ہم ضرور اس کو دلا دیں. تو ہم تو ایکسٹرا چیزیں دلاتے ہیں, تو کبھی ان بچوں کا بھی خیال رکھیں کہ ان کا بچپن بغیر کھلونوں کے ایسے ہی گزر رہا ہے. یعنی وہ تو خواہشات تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو ضروریات زندگی ہی سے محروم ہیں. تو ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والا کون ہوگا, ان کو محبت سے ان کے ساتھ بہیو کرنے والا کون ہوگا؟ ان کو بھی تو ضرورت ہوتی ہوگی نا کہ ان کے ماں باپ, اگر ان کے ماں باپ ہوتے تو ان سے محبت کرتے تھے, لیکن ان کے ماں باپ بھی نہیں ہیں, تو کم از کم دوسری ضروریات سے ان کا دل خوش کر دیں. جو اچھے چاکلیٹس ہمارے بچے کھاتے ہیں, ہم وہ چاکلیٹس کبھی ان کے لیے بھی لے کر جائیں, مہنگے والے اچھی چیزیں. جو چیزیں, جو کپڑے ہمارے بچے پہنتے, کبھی ہم ان کے لیے بھی وہ چیزوں کا اہتمام کریں کہ وہ کپڑے, اچھے کپڑے, اچھے لباس وہ بچے بھی پہنیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں, تو ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے مسکینوں کے ساتھ؟ کہ ٹھیک ہے اگر کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ کوئی برا رویہ بھی نہ رکھیں. کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو یتیم کے ساتھ بہت ہی برا سلوک اور رویہ کیا جاتا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ یتیمانہ سلوک کیا جا رہا ہے, سوتیلا رویہ رکھا جا رہا ہے اپنے بچوں کو کچھ اور, دوسروں کو کچھ اور, اگر کہیں یتیم بچے ہوں بھی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنے بچوں سے پڑھ کر ان کا خیال رکھیں تاکہ ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہم یتیم ہیں. اور جو دوسری بات کہی گئی ہے کہ وہ اما سائل فلا تنہر, کہ سائل کو نہ جھڑکیں. اب یہاں پر اس آیت کو دلیل بنا کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے نہیں, سائل کو خالی ہاتھ مت جانے دو, اور وہ سائل بھی اس کا اتنا غلط فائدہ اٹھاتے تھے. یہاں پر سائل سے مراد ہمارے گھروں پر آنے والے فقیر یا وہ محتاج لوگ نہیں ہیں جو ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در در پھرتے ہیں. رسول اکرم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں کہ ایک ایک دو دو لقمے کی حاجت اسے ہر دروازے پر لیے گھومتی ہے, بلکہ مسکین تو ہے جو لوگوں سے نہیں مانگتا لپٹ کر, اور اپنی خودداری, نفس اور عزت کی وجہ سے وہ ظاہر بھی نہیں کرتا اپنا حال, لیکن تم اس کو پہچان جاؤ گے اس کے چہرے سے. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دینا تو بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے گئے، جو اس وقت کا ماحول تھا زمانے جاہلیت کا، اس وقت یتیموں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ انتہائی برا اور ناروا سلوک رکھا جاتا تھا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے جو سربر آوردہ لوگ تھے اس وقت کے، جو اپنے آپ کو بڑا سردار سمجھتے تھے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ لوگ بہت برا سلوک کرتے تھے مظلوموں کے ساتھ. تو رسول اکرم نے آ کر اس کا خاتمہ کیا. تو بہرحال یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک وہاں روا رکھا جاتا تھا اور یتیموں کے ساتھ بہت ہی برا بیہیویئر کیا جاتا تھا. اسی لیے رسول اکرم کی جو احادیث ہم کو ملتی ہیں جس میں رسول اکرم نے یتیم کے ساتھ محبت اور خندہ پیشانی سے پیش آنے کی بات کی ہے کہ ان کا پورا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، ہر مرحلے پر ان کا خیال رکھا جائے، ان کے اوپر کوئی سختی نہ کی جائے، ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے. اس لیے رسول اکرم نے فرمایا تھا ترغیب دیتے ہوئے کہ یتیم کا کفیل جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے. پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور وسطی انگلی کی طرف اشارہ کیا تھا اور انہیں تھوڑا سا کھول دیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور سائل کا معنی ہے کوئی چیز مانگنے والا اور کوئی بات پوچھنے والا. یعنی سائل کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کے گھر پر سوال کرنے کے لیے آئے کہ مجھے 10 روپے دے دو، 50 روپے دے دو، یا مجھے کھانا دے دو. نہیں، بلکہ سائل کا مطلب یہ کہ کوئی علم کے بارے میں بھی سوال کرنے والا ہو سکتا ہے، کوئی ضرورت کی چیز کے لیے بھی سوال کرنے والا ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کوئی قرض مانگنے والا بھی ہو سکتا ہے. سائل مطلب سوال کرنا، ٹھیک ہے، سوال کرنے والا. تو یہاں پر سائل سے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند محتاج بھی آ سکتا ہے آپ کے گھر پر جو اپنی حاجت بیان کرے. صحابہ سے آپ فرماتے تھے جب آپ کے پاس کوئی آتا، ابو موسیٰ شریف کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا تو یا کوئی شخص اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم پہ سفارش کرو، تمہیں اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا حکم دے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی سائل، رسول اکرم نے فرمایا کہ بعض دفعہ کوئی سائل میرے دروازے پر آن کھڑا ہوتا ہے جسے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ انہیں ایک صحابی نے جب رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اکرم نے اس کے جواب میں جو بات فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا اگر تم فقیر کو دینے کے لیے بکری کے ایک جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ پاؤ تو وہی اس کے ہاتھ پر رکھ دو. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور ایک اور بار آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں بتائیے. فرمایا وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے. یہ نسائی کی روایت ہے. لیکن اب یہ حدیث کو وجہ جواز بنا کر بہت سارے فقیر بے جا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بلا وجہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، خود کام کر سکتے ہیں لیکن مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں، جبکہ رسول اکرم نے اس چیز کو بہت ڈسکریج کیا ہے اور آپ کو ناپسند تھا ایسے بار بار مانگنے والے آنے والوں کو دینا. آپ ناگواری محسوس کرتے تھے. جو عادی سائل ہوتے ہیں جو چمٹ چمٹ کر مانگتے ہیں اور آپ کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، یعنی آپ کا کہیں ڈرائیو کرنا مشکل ہے، کار میں بیٹھے تو شیشے کے پاس آ جائیں گے، دروازے پر کھڑے تو دروازے پر آ جائیں گے، تو ایسے سائل کو جھڑکنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی کوئی عادی سائل ہو اور چمٹ کر سوال کرنے والا تو اس سے جھڑکنے میں کوئی حرج نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سائلوں کو بھی اس آیت کی روح سے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، مگر یہ دینا آپ کو سخت ناگوار ہوتا تھا. جیسے کہ ایک حدیث سے ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے چمٹ کر سوال نہ کیا کرو، جو شخص بھی تم میں سے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے کچھ نہ کچھ دے تو دیتا ہوں، حالانکہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، نہیں ناپسندیدہ. اس طرح اس چیز میں برکت نہیں رہتی جو میں اسے دیتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ مال غنیمت سے کچھ تقسیم فرما رہے تھے، تو یعنی کچھ مال آپ صدقے کا تقسیم کر رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس کے مستحق تو کچھ اور لوگ تھے. اس کے جواب میں رسول اکرم نے فرمایا ان لوگوں نے دو باتوں میں سے مجھے کسی ایک بات پر مجبور کر دیا، تو بے حیائی اور ڈھٹائی سے مجھ سے مانگے یا میں ان کے آگے بخیل ٹھہروں، اور میں بخل کرنے والا نہیں ہوں. یہ صحیح مسلم کی کتاب ہے. یعنی وہ بے شرمی اور ڈھٹائی سے مانگنے لگے تھے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، ان سے زیادہ محتاج اور مستحق لوگ موجود تھے. اور یا پھر میں بخیلی پر اتر آؤں، رسول اکرم نے فرمایا تو میں تو بخیل تو ہوں نہیں میں، تو لہٰذا آپ نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر، کیونکہ آپ دینے والے تھے ہمیشہ، تو آپ نے دے دیا. تو بہرحال اسی انہی احادیث سے استنباط کر کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غیر مستحق عادی قسم کی اور چمٹ کر سوال کرنے والوں کو جھڑکنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر اس کو ہم دوسرے معنوں میں لیں، سائل کے معنی کوئی بات یا مسئلہ پوچھنے والا لیا جائے، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سوال کرنے والا غیر مہذب ہو، جاہل یا اجڑ قسم کا انسان ہو، تو ایسے شخص کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ لا علمی کو جہالت پر رکھتے ہوئے مسئلہ بتا دینا چاہیے. اور پوری طرح سمجھا دینا چاہیے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ علم رکھنے والا خود اپنے علم کا زوم اور غرور رکھتا ہو, یعنی جو عالم ہے اس کو اتنا غرور ہو اپنے علم پر کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے لوگوں کو بات ہی نہ بتائے, بدمزاجی کرے, یا عام لوگوں کے سوال کرنے پر یا مسئلہ پوچھنے پر جواب دینا پسند نہ کرے یا انہیں جھڑک دے, تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے. اور اس بات میں اسی چیز سے دراصل منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے, کوئی شخص لا علم ہے, تو اس کو مسئلہ بتا دیا جائے, اس کا حل بتا دیا جائے. آپ کو معلوم ہوگا رسول اکرم کے پاس کیسے کیسے لوگ آتے تھے, کس کس طرح سے سوال کرتے تھے, کبھی کبھی آپ کو زج کر دیتے تھے. تو سائل کا مطلب سوال کرنے والا, تو یہاں پر اس میں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اگر پہلے معنی ملے تو آپ اس کو دے دیں, یا اسے معروف اور بھلے طریقے سے رخصت کر دیجیے, اس کو بری بات نہ کریں, اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. اور اگر علم کا سوال کرنے کی بات آتی ہے تو معلم کو چاہیے کہ متعلم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے, اس کی عزت تکریم احترام کرے, شفقت اور مہربانی سے پیش آئے, اور کیونکہ اس سے کیا ہوگا, اس کی مدد کرنا ہوگا, کیونکہ جو شخص لا علم ہے اس کو علم پہنچانا یہ بھی ایک بہت بڑا نفع پہنچانا ہے, کیونکہ آپ دوسروں کو علم نافع دینے والے بن رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص سوال کرنے آئے تو اس کو اس کے سوال کا جواب احسن طریقے سے دیا جائے. واللہ اعلم. اور اب آخری آیت ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور آپ پر آپ کے رب نے جو انعام کیے ہیں اسے بیان کیا کیجئے, یا پھر اور اپنے رب کی نعمتوں کو, جو کہ دونوں نعمتیں ہیں دینی دنیاوی, بیان کر دیا جائے یا کرتے رہیے, یعنی ان نعمتوں کے ذریعے سے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی ہیں انہی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی جائے. اور اگر کوئی مصلحت ہو تو خاص طور پر ان کا ذکر بھی کیا جائے. جیسے کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں تعریف کرتے ہیں کہ بھئی آپ تو بڑے اچھے ہیں, تو کہا تو اس وقت کہا کہ نہیں بھئی یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے, یا ہمارا کوئی اس میں ذاتی کمال, ہمارا کوئی فضل, ہمارا کوئی اس میں, نہیں ہماری خود کی کوئی صلاحیت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے. فخر و غرور کا شائبہ نہ ہو اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے. تو نعمتوں کا اظہار کیا بھی جائے تو کسی مصلحت کے تحت اگر کیا جائے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیزوں سے نواز رکھا ہے, تو اس پر نعمتوں کا ذکر کرنے پر دل کے اندر کوئی فخر و غرور نہ ہو بلکہ عاجزی ہو اور شکر گزاری کی کیفیت ہو اگر بیان کرنا بھی پڑے تو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر اس کی شکر گزاری کا ذریعہ بنتا ہے. اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی محبت, یعنی جس نے وہ نعمتیں دی ہیں اس کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے جس نے نعمت عطا کی ہے. اور یہ تو ایکچولی اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ محسن کے ساتھ محبت کرنا دلوں کی فطرت میں سے ہے, کہ جو آپ جس نے آپ پر احسان کیا ہے آپ دیکھیں خود بخود آپ کا دل اس کی طرف مشکور ہو جاتا ہے, مائل ہو جاتا ہے. جیسے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب یہاں پر گلف کنٹریز میں رہنے کا اتفاق ہوتا ہے, کہیں پر بھی فورن میں رہنے کا اتفاق ہو, چونکہ یہاں اکیلے ہوتے ہیں, جب اگر کوئی بیمار پڑتا ہے, کسی کی ڈلیوری ہوئی ہے, کوئی تکلیف میں مبتلا ہے, تو پڑوس سے یہ ملنے جلنے والے کے گھر سے کھانا آ جاتا ہے بن کر, تو اس وقت کتنا دل سے شکریہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں, اور کتنا اس فیملی کے لیے جس نے بھیجا ہے بنا کر کتنی دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے ایسے مشکل وقت میں ہمارا خیال رکھا, تو دل سے دعا نکلتی ہے. تو یہ ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا کہ کسی بھی احسان کرنے والے کا احسان ماننا, یہ ہمارے دل کے اندر موجود ہے الحمدللہ. تو جو سب سے بڑا ہمارا محسن ہے, جس نے ہم پر تمام نعمتیں الحمدللہ نازل کی ہیں, سب سے پہلی بات تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث کیا, قرآن جیسی نعمت نازل کی, ہمیں مسلمان بنائے اور ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا. تو سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے, اور اس کے بعد بے انتہا نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, اس کا احاطہ کرنا چاہو, تو بھی نہیں کر سکتے. ہم تو اگر دن بھر ہمارا سر سجدے میں پڑا رہے تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جب آپ لمبی بہت طویل آپ رکوع اور سجود کرتے تھے اور لمبی قرات کرتے تھے تہجد میں, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی لمبا لمبا قیام کرتے ہیں, آپ کی تو سب گناہ معاف ہیں اگلے پچھلے. تو کہا کہ اے عائشہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہے کہ مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا جائے, اس کے آگے جھکا جائے, عاجزی ہو ہمارے اندر, اور شکر گزاری کی کیفیت یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں. اور خصوصاً علماء کرام جو کہتے ہیں کہ ایک تو ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگایا جائے، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کا اظہار کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق اور فضل شامل کیا جائے کہ اللہ ہی کی توفیق اور فضل سے ملا ہے، اور جب ہم یہ نعمتوں کا ذکر کریں گے تو خود بخود شکر گزاری دل میں پیدا ہوگی، شکر گزاری جب پیدا ہوگی تو خود بخود اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، کیونکہ محسن کے ساتھ محبت کرنا دلوں کی فطرت میں سے ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ تحدید سے نعمت یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے عمل کے ذریعے سے، یعنی جتنے خیر کثیر آپ کر سکتے ہوں، ان نعمتوں کے شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو بعض سلف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنے عمل سے ظاہر کرتے تھے، خیر کثیر کرتے تھے، یعنی خیر عمل کرتے تھے، آگے نیکی میں آگے بڑھتے تھے، اور اگر اس کا ذکر کیا بھی جائے تو فخر اور غرور کے لیے نہ کیا جائے۔ اور ایک اور شکر گزاری کی کیفیت یہ ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اس کی اقتداء کی جائے، اس علم کو فالو کیا جائے، یعنی علم پر عمل کیا جائے، یہ ہے اس کا اصل تحدیث نعمت۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ اور آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک بھی ہے کہ آپ کم از کم یہ سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اگر ہم لسٹ بنائیں گے نا تو لسٹ بن نہیں سکے گی، ہمارا ہاتھ دکھ جائے گا لکھتے لکھتے۔ یعنی روزانہ ہم جو سانس لیتے ہیں اور جو سانس خارج کرتے ہیں اس پر بھی الحمدللہ الذی عافانی، کہ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھ سے یہ اذیت والی چیزوں سے مجھے نجات دی، مجھے عافیت دی۔ پھر الحمدللہ اللہ شکری کا وہ حسن عبادتک، کہ ہم فجر کے بعد ہم کو دعا سکھائی گئی کہ اللہ ذکری کا وہ شکری کا وہ حسن عبادتک۔ پھر اللہم آئینی اللہ ذکری کا وہ شکری کا وہ حسن عبادتک، یعنی ہم کو یہ دعا مسلسل کرتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو ہر نعمت سے نوازا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں دن بھر میں ہم کتنی چیزیں کھاتے ہیں اپنی پسند کی، کتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں ہم یوز کرتے ہیں، ہمیں گھر ملا ہے، شیلٹر ملا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اگر کوئی ایک آدھ چیز کی کمی بھی ہے تو اگر ایک چیز نہیں ہے تو 99 چیزیں موجود ہیں الحمدللہ، تو وہ ایک چیز کے نہ ہونے کا کیا رونا۔ باقی 99 چیزوں کو دیکھیے اور اپنے اندر شکر گزاری کی کیفیت کو پیدا کیجیے۔ اور شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور شکر گزاری کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ کثرت سے خیر کثیر کریں، یعنی خیر اعمال انجام دیں، نیک اعمال آپ انجام دیں، اعمال صالحہ آپ انجام دیں، یہی شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ اور پھر جو علم حاصل ہوا ہے اس کی پیروی کی جائے، علم پر عمل کیا جائے، اس کی اقتداء کی جائے، یہی تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندے والوں میں بنائے، شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک پوسٹ بہت آ رہا تھا واٹس ایپ پر کہ ایک شخص کہتا ہوا جاتا ہے، اللہ عالم کہاں تک واقعہ درست ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ بتایا جاتا ہے کتاب میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ ایک شخص کہتا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قلیل لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو قلیل ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بہت حیران اور پوچھنے لگے کہ تم یہ کیا دعا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تذکرون، کہ تمہیں بہت ہی کم ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، تمہیں بہت ہی کم ہے جو شکر گزار ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جب شکر گزار بندوں کا ذکر کیا ہے، یا ذکر کرنے والے بندوں کا ذکر کیا ہے، یا ایسے اپنے اچھے بندوں کا ذکر کیا ہے، متقی لوگوں کا، نیک لوگوں کا، تو قلیل سے ہی ذکر کیا کہ بہت ہی کم ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے کہ ٹھیک ہے کم ہی صحیح، لیکن ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہوں، اس کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں، اور نیکیوں کو کثرت سے انجام دینے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔